درسِ قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
حمد و نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 سے کر رہے ہیں. ہر درس میں پہلی آیت کریمہ کا نمبر بتانے کا اہتمام اس لیے کرتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے, بلکہ درخواست بھی, کہ اگر اللہ پاک توفیق دے آپ کے سٹ کے ذریعے سے یا کمپیوٹر کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ پر اگر درس قرآن کو سنیں تو قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی نسخہ کھول کر اپنے سامنے رکھیں اور آیت نمبر کے اعتبار سے تفسیر سنتے جائیں. انشاءاللہ فہم قرآن میں اس سے مدد ملے گی. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اور جو کوئی نیک کام کرے گا, مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَا, خواہ مرد ہو یا عورت, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فرمایا کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا, اور آگے وضاحت فرمائی کہ من ذکرن او انسا, خواہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا نیک عمل کرنے والا, نیک عمل کرنے والی عورت ہو, اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. روحانی, علمی اور عملی ترقی کے اعتبار سے اسلام نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا, دونوں کے لیے میدان برابر ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ علم اور عمل کے میدان میں عورت ترقی کرتے کرتے مرد سے آگے نکل جائے اور مرد پیچھے رہ جائے. ایسا نہیں ہے کہ مرد عمل کرے تو ثواب زیادہ ہو اور عورت عمل کرے تو ثواب کم ہو. اس میں اسلام نے دونوں کو برابر رکھا. سورہ آل عمران میں بھی آپ سن چکے, اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہم ربہم انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعض. اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرے گا, کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا, خواہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو. بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے سے ہو, ایک ہی جنس سے ہو. مرد اور عورت کی جنس میں کوئی فرق نہیں. تو علمی اور عملی میدان میں ترقی کے اعتبار سے بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں. بے شمار مثالیں ہیں اسلامی تاریخ کے اندر کہ عورتیں علم عمل کے میدان میں مردوں سے آگے نکل گئیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ دیکھ لیجیے, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سارے صحابہ سے ہر اعتبار سے آگے تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 2210 روایات یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے منقول ہیں. تقریباً 88 علماء 88 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلیم حاصل کی. صحابہ بھی تھے اور ان میں تابعین بھی تھے. بعض اوقات صحابہ کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت, لیکن ایک شرط ہے کہ وہ مومن ہو. ایمان شرط ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے. ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ اور اس سے زیادہ کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جو اپنا رخ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے اللہ کی طرف جھکا دے. اس سے زیادہ دینداری کس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ اسلام کا معنی ہی یہ ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دینا, اپنی خواہش کو اللہ کی رضا پر قربان کر دینا, یہ ہے اسلام کا معنی. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, جو اللہ نے کہہ دیا تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا جائے. ویسے تو آج کے زمانے میں مختلف چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے, لیکن ساری پرستشوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے نفس پرستی. آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ ہے نفس پرستی, اپنے نفس کی پوجا. نفس پرستی ایک مذہب بن گیا ہے اور شاید دنیا میں اس مذہب کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں. ایسے لوگ بھی ہوں گے نفس کی پرستش کرنے والے جو پڑھتے کلمہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن پرستش خدا کی نہیں کرتے, پرستش نفس کی کرتے ہیں. جو دل میں آئے, جو نفس چاہے, جو طبیعت چاہے وہ کریں گے, وہ نہیں کریں گے جو اللہ چاہے, جو اللہ کے نبی چاہے. تو فرمایا کہ سب سے زیادہ دین کے اعتبار سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دے, جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے. اور دوسری شرط یہ کہ وَهُوَ محسن, وہ محسن ہو. محسن احسان سے ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اردو میں تو عام طور پر محسن کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا. محسن اسی کو کہتے ہیں احسان کرنے والے کو, اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا, یہ بھی احسان ہے. کسی کے ساتھ نیکی کرنا یہ بھی احسان ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو, اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جو دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. احسان کا معنی یہ بھی ہے. احسان کا ایک دوسرا معنی بھی ہے, اور وہ معنی ہے اخلاص. جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. جیسا کہ حدیث میں آیا, آپ حضرات نے بے شمار دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی, حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے تو مختلف سوالات کیے, تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان, اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے, احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا ان تعبد اللہ کا انک تراہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ کی عبادت یوں کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ یقین دل میں نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم یہ یقین تو دل میں ضرور بٹھا لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو احسان اخلاص کے معنی میں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جو کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. تو تصوف میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، سلوک و احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو احسانی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ یقین دل میں بیٹھ جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ یقین پوری زندگی میں بیٹھ جائے، صرف نماز میں نہیں، تو پھر تو نور نالا نور ہے، بہت بڑی بات ہے. ہر وقت یہ یقین دل میں مستحضر رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز تو ہے، تو کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ کیفیت، یہ یقین، یہ استحضار عطا فرما دیتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور کیسی محرومی ہے ان لوگوں کی جن کو نماز میں بھی یہ یقین مستحضر نہیں رہتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو بھائی احسان کا معنی یہ بھی ہے، اخلاص، دو کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. احسان کا ایک تیسرا معنی بھی ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ بھول گئے ہوں گے، یاد کر لیجئے. احسان کا ایک تیسرا معنی بھی ہے، اور وہ یہ کہ جو کام کیا جائے اچھے طریقے سے کیا جائے، چاہے وہ کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کا نبی بھی پسند کرتا ہے کہ یہ جو کام کریں اچھے طریقے سے کریں. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب الاحسان فی کل شیء، اللہ ہر چیز میں، ہر عمل میں، ہر شعبے میں احسان کو پسند فرماتے ہیں کہ تم کام اچھے طریقے سے کرو. چنانچہ حضور نے فرمایا، مثال کے طور پر فرمایا کہ تم اگر جانور کو ذبح کرو تو وہاں پر بھی احسان کو ملحوظ رکھا کرو.
www.dasquran.com.
اب جانور کو ذبح کرنے میں احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ اچھے طریقے سے ذبح کرو، اچھے طریقے سے، کہ چھری تیز کر لو، ایسا نہ ہو کہ کند چھری کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہو، تڑپا تڑپا کر مارو، کند چھری تھی، پھیرتے جا رہے، وہ بھی جانور ہے، وہ اس کے اندر بھی جان ہے، جان، اس کو تکلیف ہوگی. تو وہاں پر بھی فرمایا کہ احسان ہو. تو ہر چیز کے اندر احسان، صنعت کے اندر بھی احسان، تجارت کے اندر بھی احسان، زراعت کے اندر بھی احسان، ملازمت کے اندر بھی احسان، کھانا پکانے میں بھی احسان، گھر کی صفائی میں بھی احسان، گاڑی چلانے میں بھی احسان، جو کام کرو اچھے طریقے سے کرو. اللہ اکبر. ہمارا دین صرف پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے، ہمارا دین تو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہدایات دیتا ہے. ہمارا دین ہمیں صرف اچھا صوفی بنانا نہیں چاہتا، ہمارا دین ہمیں اچھا تاجر بھی بنانا چاہتا ہے، اچھا کاشتکار بھی بنانا چاہتا ہے، اچھا صنعت کار بھی بنانا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ صنعت کار کو، حرفت والے کو، پیشے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ اسے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ کام اچھے طریقے سے کرے. تو بھئی یہ احسان کے تین معنی ہیں، لیکن یہاں پر احسان کا معنی اخلاص ہے، کہ جو شخص اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دے اور مخلص ہو. بتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور تیسری شرط یہ کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرے، وہ ابراہیم جو سیدھے راستے پر تھا. حنیف کا معنی کیا؟ سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لقب دیا حنیفہ، حنیف تھے، اور اس امت کا بھی لقب ہے حنیفہ، اس امت کا بھی لقب ہے، یہ مذہب بھی حنیف ہے، یہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے، انسان کو یکسو کرتا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے سارے دوست چھوڑ دیے, اللہ کے لیے اپنے سارے رشتہ دار چھوڑ دیے اللہ کے لیے. تو اللہ نے کہا تم نے میرے لیے سب دوستوں کو اور سب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تو تمہیں میں نے اپنا دوست بنا لیا. متخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں, ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا, اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اور جب خلیل کی بات آئی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جیسے خلیل بنایا تھا مجھے بھی اللہ نے خلیل بنایا, تو آگے آپ نے اس مناسبت سے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا لَهُ خَلِيلٌ أَلَا وَإِنَّ خَلِيلِي أَبُو بَكْر. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست تھا, خاص دوست, اور میرا خاص دوست ابو بکر ہے, میرے خاص دوست وہ ابو بکر ہے. ہر موقع کے دوست, سفر کے دوست, حضر کے دوست, ہجرت کے دوست, جنگ کے دوست, امن کے دوست, زندگی کے دوست, اور موت کے بعد کے بھی دوست اور ہم سفر اللہ نے وہاں پر بھی اکٹھے کر دیے. دشمنوں نے جدا کرنا چاہا لیکن اللہ نے جدائی کو پسند نہیں کیا. ابو بکر و عمر کو موت کے بعد بھی اپنے نبی کے قدموں میں جگہ دی. تو فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خلیل, خاص دوست, اور میرا خاص دوست وہ ابو بکر ہے. بل اللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, سب کچھ اللہ کا. مکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے, ہر چیز اس کے احاطے میں ہے, کوئی بھی اس کی قدرت سے, اس کے علم سے, اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں. سورت کی ابتدا میں بھی عورتوں کا ذکر تھا اور یتیموں کا ذکر تھا, یہاں دوبارہ عورتوں کا بھی ذکر ہے اور یتیموں کا بھی ذکر ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا عورتوں کے مالی حقوق کیا ہیں, ازدواجی حقوق کیا ہیں, میراث میں ان کا کتنا حصہ ہوگا, اور اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے. یہ سوال کیا صحابہ اکرام نے. یہ سوال اس وقت اٹھا جبکہ اسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے, اس وقت اٹھا سوال, ورنہ اسلام سے پہلے تو نہ عورتوں کے حقوق تھے اور نہ ہی یہ سوالات اٹھتے تھے. میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا عورت کا, اور دوسرے حقوق بھی اسے حاصل نہیں تھے, لہذا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا. اسلام نے عورت کو مرد کے مساوی 14 صدیاں پہلے حقوق عطا کیے ہیں, جبکہ 17ویں صدی عیسوی کے اندر روم میں عیسائی علماء نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ عورت کے اندر جان نہیں ہوتی, عورت کے اندر روح نہیں ہوتی. یہ بات, یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ عورت کے اندر جان نہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو حقوق دیے, جبکہ 17ویں صدی عیسوی کے اندر روم کے اندر عیسائی علماء جمع ہو کر یہ فیصلہ صادر کر رہے تھے کہ عورت کے اندر جان نہیں ہے, عورت کے اندر روح نہیں ہوتی. اور یہ بات خود عیسائیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اسلام نے عورت کو 7ویں صدی عیسوی کے اندر حق دیا, میراث کا حق دیا, ملکیت کا حق دیا, وہ مالک بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی چیز بیچ بھی سکتی ہے, وہ خرید بھی سکتی ہے. جبکہ برطانیہ کے اندر یہ حق عورت کو 19ویں صدی میں ملا ہے, 19ویں صدی میں, اور اسلام نے عورت کو یہ حق دیا تھا 7ویں صدی عیسوی کے اندر. پھر بھی کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اسلام عورت کے حقوق چھیننے والا ہے. اور بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مغرب عورت کو حقوق دیتا ہے, برطانیہ اور امریکہ عورت کو حقوق دیتے ہیں. عورت کا حق فحاشی نہیں ہے میرے بھائیو, عریانیت نہیں ہے, بے پردگی نہیں ہے. عورت کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ جتنے مردوں سے چاہے تعلق قائم رکھے, یہ عورت کا حق ہے. عورت کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو شو پیس بنا دیا جائے. اصل حقوق جو عورت کے ہیں وہ اسلام نے دیے ہیں. تو فرمایا کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي, اور وہ آیات جو تمہیں کتاب کے اندر ان یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن, جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر ہو چکا. وترغبون ان تنکحوہن, اور اس سے بیزار ہو کہ تم ان سے نکاح کرو. اللہ اکبر. یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, سورہ نساء کے شروع میں یہ بات گزر چکی کہ جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی تھی, اس کے جو وارث بنتے وہ اس بات کو دیکھتے کہ اگر تو بچی غریب بھی ہے اور سادہ صورت بھی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا تھا, اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا. اور اگر وہ حسن و جمال والی بھی ہوتی اور پیسے والی بھی ہوتی تو اس سے نکاح تو کر لیتے تھے لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. اور اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ وہ مالدار تو ہے لیکن خوبصورت نہیں, تو نہ خود نکاح کرتے تھے نہ کسی اور سے کرواتے تھے تاکہ اس کے پاس جو مال ہے وہ کسی اور کے پاس نہ چلا جائے. تو یوں ساری زندگی وہ سسکتے تڑپتے قید خانے میں گزار دیتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ یتیم بچیوں کے بارے میں جو تم کو حکم دیا گیا کہ تم ان کے ساتھ اگر نکاح کرتے ہو تو ان کے حقوق ادا کرو. اگر تم حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور عورت سے نکاح کر لو. یتیم بچی سے نکاح نہ کرو, ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جو تمہاری تربیت میں ہیں, تمہاری کفالت میں ہیں, تمہاری ذمہ داری میں ہیں, ان کے ساتھ نکاح نہ کرو اگر تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے. لیکن اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو پھر ان کے حقوق ادا کرنا واجب ہوگا. اسلام نے جیسے شوہر کے حقوق رکھے ہیں اسی طریقے سے اسلام نے بیوی کے بھی حقوق رکھے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جیسے عورتوں پر کچھ حقوق ہیں عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے, اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں. تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے, خاص طور پر ایسی بچیاں جو یتیم بچیاں ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں, جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم اپنے معاشرے میں ایسی بچیوں کو دیکھتے ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں, بعض لوگ ان کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں لیکن پھر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے, ظلم کرتے ہیں, سوچتے ہیں ہمیں پوچھنے والا کون ہے, نہ اس کا باپ ہے نہ بھائی ہے, ہیں تو غریب ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو ایک تو مسئلہ یتیم بچیوں کا بیان فرمایا. فرمایا کہ ان آیات کو یاد کرو جو تمہیں پڑھ کر سنائی گئیں یتیم بچیوں کے بارے میں, جن کے ساتھ نکاح تو کر لیتے ہو لیکن تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. بل مستضعفین من الولدان, اور جو آیات کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی گئیں وہ بھی یاد کرو. کمزور بچوں کے بارے میں تو یتیم بچوں کے بھی حقوق بیان کیے. آپ شروع میں پڑھ چکے سورہ نساء کے شروع میں کہ یتیموں کے اموال ان کو دے دیے جائیں. وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. یتیموں کے مال کھانا بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کسی کا حق بھی کھانا گناہ ہے, لیکن یتیم کا حق کھانا خاص طور پر بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو ظلم کے طریقے سے یتیموں کے اموال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں روٹی اور پانی نہیں ڈالتے, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالتے ہیں. وسیصلون سعیرا, اور واقعی قیامت کے دن یہ پیٹ میں جو یتیموں کا مال ڈالا تھا یہ انگاروں کی صورت میں باہر آ جائے گا. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, اور جو آیات اس بارے میں ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف کیا کرو, ان آیتوں کو یاد کرو. اب انہوں نے سوال کیا عورتوں کے بارے میں, اور اللہ نے یاد کرا دیا یتیم عورتوں کو جن کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے مگر ان کے حق ادا نہیں کرتے تھے. اللہ نے یاد کرا دیا یتیم بچوں کو جن کی جائیداد اور میراث ہڑپ کر جاتے تھے, اور اللہ نے حکم دے دیا یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے کا. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما, اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو اللہ اس کو جاننے والا ہے. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا, اور اگر عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی کا یا بے توجہی کا, فلا جناح علیہما, تو میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں, ان یصلحا بینہما صلحا, کہ وہ آپس میں کوئی صلح کر لیں. اس دیواجی زندگی بھی بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے, جسے آپ اپنی زبان میں ہنی مون کہتے ہیں. تو ساری زندگی ہنی مون تو نہیں رہے گا بھائی, موسم تو بدلتا رہے گا, حالات بدلتے رہیں گے, جذبات بدلتے رہیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا تھا مازن نکاح, نکاح کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا سرور شہرن, ایک مہینے کے مزے ہیں. ثم مازا, پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ لزوم مہرن, مہر لازم ہو جاتا ہے. اس نے کہا ثم مازا, پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حموم الدہرن, سارے زمانے کی پریشانیاں آ جاتی ہیں. اس نے پوچھا ثم مازا, پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا قصور زہرن, کمر ٹوٹ جاتی ہے. ہاں, لزوم شہرن, سرور شہرن, لزوم مہرن, حموم دہرن اور قصور زہرن. تو ذمہ داریاں بھی تو آتی ہیں. پھر اس دیواجی زندگی میں کبھی خوشی کبھی ناخوشی, کبھی رضا کبھی ناراضگی, کبھی تلخی اور کبھی شیریں پن, مختلف حالات آتے رہتے ہیں. ایک جیسے حالات تو نہیں آتے. ایسا نہیں کہ شوہر ساری زندگی ہنستا ہی رہے, کبھی غصے میں بھی ہوگا. اور ایسا بھی نہیں کہ عورت ساری زندگی مسکراتی ہی رہے, کبھی اس کے ماتھے پر بل بھی پڑیں گے. تو مختلف موڑ آتے ہیں, مختلف حالات آتے ہیں, مسائل آتے ہیں, تو ان سے کیسے نمٹنا ہے قرآن اس بارے میں بھی بتاتا ہے. یہ قرآن میرے بھائیوں اور میری بہنوں زندگی کی کتاب ہے, زندگی کی کتاب, کتاب زندگی ہے. ہم نے تو اس کو صرف حصول ثواب کی کتاب بنا دیا بس. اول تو کتاب کو کوئی دیکھتا ہی نہیں, اللہ کی اس کتاب کو پڑھتا ہی نہیں. اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو صرف حصول ثواب کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے. دو ہی کام رہ گئے, مجھے کتنی نیکیاں ملیں گی اور مرنے والے کو کتنی نیکیاں پہنچا سکوں گا. بعض اوقات تو لوگ باقاعدہ کلکولیٹ کرتے ہیں, ہاں پورا کلکولیٹ کرتے ہیں کتنی نیکیاں مل گئیں, ایک لاکھ, ایک کروڑ, ایک ارب, یوں حساب کتاب لگاتے ہیں. تو دو ہی کام رہ گئے, وصول ثواب, ایصال ثواب. ارے اللہ کے بندو, یہ تو کتاب زندگی ہے, یہ تو قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے. نکاح کیسے کرنا ہے یہ کتاب بتاتی ہے, نکاح کے بعد حقوق کیا ہوں گے یہ کتاب بتاتی ہے, اختلافات ہو جائیں تو صلح کیسے کرنی ہے, اس کا حل کیا ہے یہ کتاب بتاتی ہے, مجبوری کے تحت طلاق دینی پڑے تو کیسے دی جائے گی یہ کتاب بتاتی ہے, طلاق کے بعد عدت کیسے گزارنی ہے یہ کتاب بتاتی ہے. یہ کتاب زندگی اللہ کے بندو، اس کتاب کو اس نیت سے پڑھو اور سنو کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کو کوئی اندیشہ ہو کہ شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا یا ادا نہیں کرتا، نہیں کرے گا، اندیشہ اسے، وہ دیکھ رہی ہے کہ مجھے نہ نفقہ پورا نہیں دیتا، خرچہ نہیں دیتا، مار پٹائی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ان حالات میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے ان حالات میں ایک تو عام قانون بتایا، دوسرے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، دیکھو اگر بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، حقوق ادا کرو، یا پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دو. یہ غلط ہے کہ حقوق بھی ادا نہیں کرتے اور طلاق بھی نہیں دیتے. اور اگر کسی وجہ سے عورت طلاق نہیں چاہتی، شوہر کی طرف سے زیادتی ہونے کے باوجود وہ طلاق نہیں چاہتی، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر صلح کا راستہ اختیار کیا جائے. اور صلح کے راستے کی ایک صورت یہاں پر یہ بیان کی گئی، ویسے آپ سن چکے پانچویں پارے میں، ایک صورت یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ عورت اپنے بعض حقوق کو چھوڑ دے. وہ کہتی ہے مجھے طلاق تو نہ دو، تنگ بھی نہ کرو، مار پٹائی نہ کرو، میں اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہوں. مثال کے طور پر میں تم سے مہر کا مطالبہ نہیں کرتی، مہر معاف کرتی ہوں. میں تم سے شب باشی کا مطالبہ نہیں کرتی، میں اس کو بھی چھوڑتی ہوں. تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر لو، میں اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہوں، لیکن اس طریقے سے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار نہ کرو اور طلاق بھی نہ دو. یہ صلح کا راستہ اختیار کرے. حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمیں حضور کی سیرت میں ہی مثال مل گئی، انہوں نے اپنی باری چھوڑ دی. اے اللہ کے نبی، میں اپنی باری سے دستبردار ہوتی ہوں، مجھے کوئی خواہش بھی نہیں ہے، بس آرزو صرف یہ ہے میں قیامت کے دن اٹھوں تو آپ کی بیوی کی حیثیت سے اٹھوں، مجھے خواہش صرف یہ ہے، میں اپنی باری سے دستبردار ہوتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میری باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیجیے. یہ صلح کا راستہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ صلح کا راستہ عورت اختیار کرے قربانی دے کر. اس موقع پر میں نے بعض تفسیروں میں یہ واقعہ دیکھا، ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دینا چاہی جبکہ اولاد بھی ہو چکی تھی، تو اس عورت نے کہا دیکھو مجھے طلاق نہ دو، میں اپنے بچوں کی نگہداشت کرتی ہوں، ان کی تربیت کرتی ہوں، ان کی پرورش کرتی ہوں، بس مجھے ایک دو مہینے میں ہی آ کر مل لیا کرو، یہی کافی ہے، اور میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتی، لیکن میرے بچے باپ کے سائے سے محروم نہ ہو جائیں. تو وہ اس پر راضی ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ راستہ تو مجھے بہت پسند ہے، میں طلاق نہیں دیتا. یہ ایک مثال کے طور پر تفسیروں میں واقعہ نقل کیا گیا کہ یہ بھی عورت کر سکتی ہے کہ اپنے بعض حقوق کو چھوڑ دے اور صلح کر لے کسی نہ کسی طریقے سے. اور اللہ کہتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنا بہتر ہے. یہ ایک اصول بیان کر دیا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنا بہتر ہے. یہ قرآن کا انداز ہے. قرآن بعض اوقات ایک واقعہ بیان کر رہا ہوتا ہے، ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن درمیان میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیتا ہے. اب یہ قاعدہ کلیہ ہے، بس صلح خیر، صلح ہر صورت میں بہتر ہے، جہاں بھی ہو. لڑائی بہتر نہیں ہے، جھگڑا بہتر نہیں ہے، جدائی بہتر نہیں ہے، اختلاف بہتر نہیں ہے، صلح بہتر ہے، بس صلح خیر. بالخصوص میاں بیوی میں، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ میں سے بعض مجھ سے بڑے بھی ہوں گے، عمل کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں تجربات کی بنا پر، الحمدللہ میرا بھی اس پر عمل، خود اپنے گھر میں بھی، اپنے خاندان میں بھی، اور کوئی غیر بھی مشورہ کرے تو وہاں پر بھی مشورہ یہی دیں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی نہ ہو، طلاق نہ ہو، آخری حد تک کوشش کریں صلح کروانے کی، صلح بہتر ہے، بس صلح خیر. جھگڑا بہتر نہیں ہے، طلاق بہتر نہیں ہے، جدائی بہتر نہیں ہے، بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں طلاق کی صورت میں. اور ہمارے معاشرے میں جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ داغدار ہو جاتی ہے، چاہے شوہر ظالم ہو، بدکار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، حقوق ادا نہیں کرتا تھا، طلاق دی، لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اسی کے اندر کوئی قصور ہوگا، کردار کی اچھی نہیں ہوگی، نافرمان ہوگی اسی لیے اس کو طلاق ہو گئی. پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. بس صلح خیر, جو اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا صلح بہتر ہے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کے بارے میں, کل صلح جائز بین المسلمین, ہر صلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے, الا صلحا احل حراما او حرم حلالا, سوائے ایسی صورت ایسی صلح کے جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے, وہ صلح تو جائز نہیں, باقی ہر صلح جائز ہے, کسی بھی چیز پر صلح کر لے. لیکن ایسی صلح کہ حرام کو حلال کر لے, مثال کے طور پر کوئی بدبخت شوہر ایسے وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں صلح کرتا ہوں لیکن تمہاری بہن کو بھی اپنے نکاح میں رکھوں گا, تمہیں بھی رکھتا ہوں اور تمہاری بہن کو بھی رکھوں گا, تو اس قسم کی صلح جائز نہیں ہے جو حرام کو حلال کر دے. تو فرمایا کہ اگر عورت طلاق بھی نہیں چاہتی, شوہر حقوق بھی ادا نہیں کرتا, تو پھر صلح کر لی جائے کسی نہ کسی شرط پر, کسی نہ کسی طریقے سے. اور اگر ایسا نہیں ہے, شوہر طلاق دیتا نہیں, حقوق بھی نہیں دیتا, تو عورت کے لیے پھر راستہ ہے خلے کا اور شوہر کے پاس راستہ ہے طلاق دینے کا. تو فرمایا کہ فلا جناح علیہما, ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں, ان یصلحا بینہما صلحا, کہ وہ آپس میں صلح کر لیں, بس صلح خیر, اور صلح کرنا ہی بہتر ہے. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا, بات بات پر طلاق کا مطالبہ نہ کیا کریں. بعض عورتوں کی بھی یہ عادت ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کا مطالبہ, طلاق کا مطالبہ, یہ غلط ہے, اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا بلکہ لعنت فرمائی ہے.
www.darsquran.com.
بعض ایسی عورتوں پر جو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں, بات بات پر مجھے طلاق دے دو, مجھے طلاق دے دو. بعض شوہر بھی میں نے ایسے دیکھے, بڑے صبر کرنے والے, بیوی چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. ایک صاحب کو دیکھا کہ اب میاں بیوی بوڑھے ہو چکے لیکن پھر بھی بیوی کی عادت نہیں گئی. میں ان کو جانتا ہوں, ہمارے تعلق والے ہیں, کہتے میں نے اس کو نبھایا ساری زندگی, مگر نہ اس نے نہ معلوم ہزاروں دفعہ طلاق کا مطالبہ کیا ہوگا, چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے طلاق دے دو, مجھے طلاق دے دو. وہ جانتے رل جائے گی لیکن بس اس کی زبان پر چڑھا ہوا مجھے طلاق دے دو. تو بھائی نہ تو شوہر طلاق دینے میں جلدی کریں, نہ عورتیں طلاق لینے میں جلدی کریں, نہ مطالبہ کیا کریں, بلکہ صلح ہی بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور فرمایا کہ طبیعتوں میں تو بخل ہوتا ہی ہے, طبیعتوں میں بخل ہوتا ہے, انسان حریص ہے, اپنے فائدے کی بات سوچتا ہے, اپنے فائدے کی بات. تو فرمایا کہ عورت سوچے گی کہ میں نے اگر طلاق لے لی تو میں تباہ ہو جاؤں گی یا اولاد تباہ ہو جائے گی, مجھے بھی کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سگے بھائی بھی قبول نہیں کرتے, طلاق لے کر آ گئی, بچے اٹھا کر آ گئی, اب بھائی بھی قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہم اپنے گھر کو چلائیں تجھے چلائیں, اپنے بچوں کو پالیں تمہیں پالیں. تو جب یہ سوچے گی کہ میرا فائدہ تو اسی میں ہے کہ کسی طریقے سے نکاح میں رہوں, تو وہ صلح کے لیے تیار ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب شوہر یہ سوچے گا, یہ دیکھے گا کہ اپنے بعض حقوق یہ چھوڑ رہی ہے, تو وہ کہے گا چلو چلتی رہے, کیوں میں طلاق دیتا ہوں. تو اللہ فرماتے کسی نہ کسی طریقے سے صلح کا راستہ نکالو, طلاق کا راستہ نکالو, نہ نکالو سوچو گے تو اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آ جائے گا نکاح کو باقی رکھنے میں, اور نقصانات نظر آئیں گے طلاق کو دینے میں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اور اگر تم حسن سلوک رکھو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم حسن سلوک کا معاملہ کرو اور تقوی اختیار کرو. اللہ کہتے ہیں تمہیں طلاق کا اختیار ہے, شوہر کو طلاق کا اختیار تو ہے, جدائی کا اختیار ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں تم جذبہ احسان سے کام لو اور تقوی سے کام لو. جب جذبہ احسان سے کام لوگے اور تقوی سے کام لوگے تو اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ تمہیں دنیا بھی دے گا, اللہ تمہیں آخرت بھی دے گا. ہو سکتا ہے تمہارے لیے اللہ نے بہت بڑی بھلائی چھپا رکھی ہو, تمہیں پتہ ہی نہ ہو. اللہ خبر رکھتا ہے کہ تم واقعی احسان سے اور تقوی سے کام لے رہے ہو. عجیب بات نہیں, نکاح کے ساتھ تقوی کا کیا تعلق, لیکن قرآن کو دیکھیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے. حضور جو خطبہ نکاح پڑھتے تھے تو ساری آیات وہ پڑھتے تھے جو تقویٰ سے تعلق رکھتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ساری آیتیں تقوی سے متعلق. اور میرے بھائیو, تقوی صرف ٹوپی اور پگڑی کا نام نہیں ہے, اور تقوی صرف تسبیح پکڑنے کا نام نہیں ہے. تقوی کا تو یہاں پتہ چلتا ہے. شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے نہیں کرتا, اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے نہیں کرتی, یہاں پتہ چلے گا تقوی کا. یہ ہے تقوی کا میدان. حرام سے بچنا اور اللہ سے ڈر جانا, اللہ سے ڈر کر کمزور کے بھی حقوق ادا کرنا, یہ ہے اصل تقوی. ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تقوی کا مظہر سمجھ رکھا ہے. تو تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. اگرچہ اس کو, شوہر کو بیوی کے اندر کوئی کمزوری نظر آئے گی تو بھی نبھائے گا جب جذبہ احسان اور تقوی ہوگا. اور اسی طریقے سے بیوی کو اگرچہ کوئی تکلیف ہوگی لیکن برداشت کرے گی, نبھائے گی. عمران بن حطان خارجی کا واقعہ لکھا ہے. یہ بڑا بدصورت شخص تھا, بہت بدصورت. بعد نے تو لکھا کہ یعنی اپنے معاشرے میں سب سے بدصورت, اور اللہ کی شان یہ کہ بیوی سب سے خوبصورت. یہ عجیب, جیسے وہ ہمارے ہاں اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے, لنگور کے پہلو میں حور, تو کچھ ایسی صورت تھی. یہ بڑا بدصورت, بیوی بڑی خوبصورت, لیکن بیوی نے نبھایا, اس کے ساتھ طلاق کا مطالبہ نہیں کیا. ایک دن بیٹھی بیٹھی کہنے لگی الحمدللہ الحمدللہ. اس نے پوچھا تم نے کیوں کہا الحمدللہ؟ عمران نے پوچھا. اس نے کہا میں نے الحمدللہ اس لیے کہا ہے کہ ہم دونوں جنتی ہیں, دونوں جنتی ہیں. اس نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں تجھے دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں, اور تو مجھے دیکھتا ہے تو شکر کرتا ہے. وقد وعد اللہ الجنہ عباد الشاکرین عبادہ الشاکرین والصابرین, اور اللہ نے شکر کرنے والوں کے لیے بھی جنت کا وعدہ کیا اور صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کیا ہے. میں صبر کرتی ہوں تو شکر کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم دونوں جنتی ہیں. دیکھو اس نے اس میں بھی کوئی پہلو نکال لیا, اچھائی کا پہلو نکال لیا. آپ کو پہلے سنایا تھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ, بڑے نازک مزاج آدمی اور بڑے اللہ والے آدمی, بڑے نفیس, بڑے رقیق القلب, لیکن بیوی بڑی تند خو اور تلخ زبان, بد مزاج, ہر وقت لڑائی جھگڑے پر آمادہ. آج وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی بن جائیں. اول تو نکاح والی زندگی نہ ہو, نکاح ہی نہ ہو, بغیر نکاح کے ہی زندگی گزار لی جائے, شہوت کو پورا کر لیا جائے, اور نکاح ہو بھی جائے تو طلاقیں, شادی ہونے کے باوجود معاف کیجئے گا, مرد بھی دوستیاں لگاتے پھرتے ہیں اور عورتیں بھی دوستیاں لگاتی پھرتی ہیں. تو وہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اور گندگی سے متاثر ہو کر دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے. وہ جو کسی نے کہا خدا کے فضل سے, شاید اکبر صاحب نے کہا, خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں, اسے غیرت نہیں آتی, اسے حیا نہیں آتی, دونوں ہی مہذب ہیں ماشاءاللہ. اللہ ہدایت دے. تو اسلام قرآن ہماری ازدواجی زندگی کے بارے میں بھی ہدایات دیتا ہے. میں ان تو سنو متتقو, اور اگر تم حسن سلوک رکھو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو. ابھی یہ مضمون چلے گا میاں بیوی کے حقوق کا, انشاءاللہ عزیز اگلے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین, یا غفار, یا غفور, یا عفو, یا ذا الجلال والاکرام, اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ کرم فرما, اللہ اے اللہ کرم فرما, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو بدل دے، ہمارے دن رات بدل دے، ہمارے جذبات و خیالات بدل دے، ہماری ترجیحات بدل دے، اے اللہ ایسا بدل دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ اپنے غضب سے حفاظت فرمانا، اے اللہ ایمان کا نور عطا فرما، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے، زندگی حشر قبر کا ساتھی بنا دے، اے اللہ اے اللہ قرآن کو زندگی کا پیشوا بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمارا امام بنا دے، اے اللہ قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں کو سنت کے گھرانے بنا دے، یا اللہ دین کے گھرانے بنا دے، ایمان کے گھرانے بنا دے، قرآن کے گھرانے بنا دے، اے اللہ تجھے تیرے اسماء و صفات کا واسطہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ ایمان کے نور سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ تیرے غضب والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور تیری رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، مناسب اور نیک رشتے مہیا فرما دے، یا اللہ ہمیں تیرے حبیب کی سنت کے مطابق رشتے کرنے کی نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، عالم اسلام کو اچھی قیادت نصیب فرما، یا اللہ اہل پاکستان کو اچھی قیادت نصیب فرما، اے اللہ اس ملک کی اس شہر کی حفاظت فرما، اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب حفاظت کے تیری حفاظت کے محتاج ہیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، حاسدوں دشمنوں چوروں ڈاکوؤں کے شر سے، یا اللہ کافروں کے شر سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما، یا اللہ درس قرآن کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اختتام تک اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار، یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی مرد اور جتنی بھی خواتین ہیں اور جو سننے والے ہیں، یا اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com